بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا یا آیت سورة کہف کی ہے کہ روئے زمین پر جو کچھ ہے ہم نے اسے زمین کی رونق کا ذریعہ بنایا ہے اس لیے کہ ہم انہیں آزما لیں کہ ایہم احسن عملا کہ ان میں سے کون عمل میں عمل کس کا اچھا ہے احسان کا درجہ کس کو حاصل ہے تو یہی مضمون اور جگہوں پہ بھی آیا ہے سورۃ الملک میں ہے الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا ہم نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ ہم یہ آزما لیں یہ دیکھ لیں کہ تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے احسن عملا عمل میں اچھا کون ہے اور سورۃ ہود میں بھی یہی ہے مضمون وهو الذي خلق السماوات والارض في سته ايام وكان عرشه على الماء ليبلوكم ايكم احسن عملا کہ ہم نے یہ آسمان اور زمینوں اور آسمانوں کو پیدا کیا چھ دن میں اس وقت عرش جو ہے وہ پانی پہ تھا یہ اس لیے کیا کہ یہ دیکھ لیں کہ تم میں احسن عملا کس کا عمل اچھا ہے تو دیکھیے ہر جگہ تین تو کلام پاک کی آیات ہیں جو بالکل صاف صاف جن میں ہے کہ احسن عملا کہ عمل میں اچھا کون ہے یہ کہیں نہیں آیا کہ اکثر عملا کہ زیادہ عمل کس کا ہے یہ کلام پاک میں نہیں آیا بلکہ یہ آیا ہے کہ اچھا عمل کس کا ہے تو عمل میں احسان کا درجہ لانا یہ مراد ہے ایسا درجہ لانا کہ جس سے جیسے اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں جیسے حدیث شریف میں ہے تو ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہمارے جو اعمال ہیں وہ کیسے ان کو کیوں خراب کر رہے ہیں ایک تو اعمال کی توفیق اللہ میں نے دے دی یہ بہت بڑی نعمت ہے تب اس کی قدر کریں شکر کریں ایک چیز آپ کو دی گئی من جانب اللہ مثلا نماز پڑھنے کی توفیق یا روزہ رکھنے کی توفیق تو شکر کریں قدر کریں تو اس کو اچھی طرح سے کریں بس یہی کافی ہوگا اسی کو اچھی طرح سے کر لیں تو یہ کافی ہو جائے گا چنانچہ ایک دعا ہے مناجات مقبول میں اللہم انی اسألک تمام الوضوء وتمام الصلاة وتمام رضوانک وتمام مغفرتک یا اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں مانگتا ہوں وضو کے کمال کہ وضو میں کمال کا درجہ ہو یہی احسن عملا وضو میں کمال ہو وضو بھی کرو تو ایسے ایسے اچھی طرح کرو جیسے کرنا چاہیے اس میں کمال تک پہنچاؤ کہ بالکل سنت کے مطابق ہو جائے یہ ہے دیکھیے دعا بھی مانگی گئی اور دعا کے بارے میں سمجھ لیجئے کہ جب دعا مانگتا ہے کوئی کسی چیز کی تو اس کی تدبیر کرنا اس کے اوپر واجب ہو جاتا ہے چونکہ یہ بڑی بے ادبی ہے کہ محض دعا مانگے اور جس چیز کی دعا مانگے اس کی تدبیر نہ کرے جو تدبیر ممکن ہے اور جائز ہے وہ کرنا اس کے ذمہ ہو جاتا ہے سخت بےعدلی کی بات ہے. دعا تو مانگ رہا ہے لیکن اس کی کوئی کوشش ہی نہیں کرتا, تو غلط ہے, بےعدلی کی بات ہے. تو یہاں پہ دعا مانگی کہ اللہم انی اسلوک تمام الوضوء و تمام الصلاح, اور نماز بھی ویسی ہو جائے کمال کے درجے کی, کمال کے درجے کی نماز, و تمام رضوانک, پھر آپ کی رضا بھی ویسی کمال کی حاصل ہو اور آپ کی مغفرت بھی ویسی کمال کی حاصل ہو. تو کمال کا درجہ طلب کیا گیا ہے, تو بس اسی کی ہمارے اندر کمی ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ سب سے زیادہ کمی جو ہمارے اندر ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ میاں توفیق دیتے ہیں اعمال کی, لیکن ہم ان اعمال کو بھی ٹھیک سے نہیں کرتے. حالانکہ اسی کا امتحان ہے کہ احسن عملا, کہ تم میں اعمال کو بہتر طریقے سے کون بجا لاتا ہے. اب اس بارے میں حکیم الامت رحمۃ اللہ کا مضمون سن لیجئے. کسی کا یہ کہنا کہ بایزید جیسا مسلمان تو ہم نہیں ہو سکتے, بایزید بہت بڑے بزرگ تھے, اللہ والے تھے, ان کے بہت سے قصے مشہور ہیں. بعض قصے لوگوں نے بنا بھی لیے, ایسا بھی لگتا ہے, جو عقل اور شریعت کے خلاف ہیں ان کو تو ہم نہیں مانیں گے. ہماری کسوٹی تو شریعت ہے, جو بات یا جو قصہ یا جو حکایت شریعت کی کسوٹی کے مطابق ہے وہ تو ٹھیک ہے. اگر محض حال کا درجہ ہے, اس حال کے درجے میں کسی نے کیا, تو چاہے وہ بایزید ہوں یا صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہوں, اس حال کی ہماری نقل کرنا ہمارے لیے جائز نہیں. مثال کے طور پر ابھی عرض کر رہا تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک مرتبہ نیا لباس پہنا, نیا کرتا پہنا, تو پہنتے ہی ان کو لگا کہ یہ اچھا ہے, پسند آیا. پسندیدگی کو جانتے ہیں کہ جو چیز پسند آ گئی اس کا مطلب عجب ہوگا, عجب کو ہوا لگ جائے گی. اس نے فوراً یہ کیا کہ اس کو بدل لیا اور اس نئے کرتے کو خیرات کر دیا, پرانا کرتا پہنا, اپنا علاج کیا. تو اس پر ہمارے بزرگ حضرت ڈاکٹر عبدالواحد صاحب رحم اللہ نے اس قصے کو بھیجا اپنے شیخ مولانا مسیح اللہ صاحب جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ کو, کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تو یہ کیا کہ جب کرتا ان کو پسند آیا تو اس کرتے کو خیرات کر دیا. تو ہم بھی ایسا ہی کریں. نہ بڑا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام ہے اور صحابہ ہی کی ہمیں نقل کرنی ہے, تو ہم بھی ایسا ہی کیا کریں. تو مولانا رسول اللہ جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا, اور یہ جواب چھپا ہوا ہے کہ نہیں, یہ ان کا حال تھا, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال تھا. ہمیں سنت میں عمل کرنا ہے, جب نیا لباس پہنو تو شکر کرو. تو یہ کہہ رہا تھا کہ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ بایزید جیسا مسلمان تو ہم سے ہوا نہیں جاتا, کیسے ہو جائے ان کے جیسے. فرمایا کہ یہ کہنا غلط تھا, کیونکہ اگر بایزید جیسا ہونا ممکن نہیں, اگر تم یہ کہتے ہو کہ بایزید جیسا ہونا ممکن نہیں تو بایزید کیسے ہو گئے. اگر ممکن نہیں تھا تو بایزید کیسے ہو گئے, بایزید جیسے بایزید تھے وہ کیسے ہو گئے, وہ کوئی نبی تو تھے نہیں, نہ ان کے پاس وحی آتی تھی. بس انہوں نے کیا کیا, انہوں نے ذرا توجہ کی اور نفس کی مخالفت کی اور مجاہدے کیے, بس وہ بایزید ہو گئے. بایزید اللہ والے تھے, ان کے بارے میں مشہور ہے اور واقعات ہیں کہ وہ سچے اللہ والے تھے. لیکن اللہ والا ہونے کی شرط کیا ہے؟ اللہ والا ہونے کی شرط یہ نہیں ہے کہ بہت کثرت نفل کی کرو, بہت کثرت مستحبات کی کرو. اللہ والا ہونے کی تو بس شرط یہ ہے جو کلام پاک میں دی گئی, کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. دیکھو یہ ہمارے اولیاء ہیں, ان کے اوپر نہ ڈر ہوگا نہ خوف ہوگا. کون ہیں یہ؟ الذین آمنوا, جو لوگ ایمان لائے, وکانوا یتقون, اور جو تقوی کو پکڑے ہوئے تھے. تو بس یہی دو شرطیں, تقوی یعنی گناہ بالکل نہ ہو, نہ ظاہری نہ باطنی, اور ایمان والا ہو, عقائد صحیح. تو بس اتنی سی بات ہے, اللہ کا ولی ہو جائے گا. فرماتے ہیں کہ تم بھی اگر توجہ کرو گے, ذرا ہمت سے کام لوگے تو بایزید ہو سکتے, تم بھی بایزید ہو. پر طریقہ وہی ہے جو کلام پاک میں بتایا گیا, جس کی آیت ابھی پڑھی گئی کہ ہم نے تو تمہیں اس لیے پیدا کیا اور ساری زمین کو پیدا کیا اور آسمان کو پیدا کیا اور سب کچھ کیا اس لیے کہ ہم یہ دیکھیں کہ تم میں اچھے عمل کون کرتا ہے. احسن عملا, یعنی فرمایا اکثر عملا, کثرت کون کرتا ہے. پتہ چل گیا کہ عمل جو بھی ہمیں توفیق مل رہی ہے فرائض و واجبات کی, ان کو اچھی طرح سے کر ڈالے. بس یہی فرما رہے, بس انہوں نے ذرا توجہ کی اور نفس کی مخالفت کی کہ گناہ نہ ہو اور مجاہدے کیے, بس وہ بایزید ہو گئے. تم بھی اگر توجہ کرو گے, ذرا ہمت سے کام لوگے تو تم بھی بایزید ہو جا سکتے ہو, ورنہ با حذف ہو جائے گا اور یزید بن جاؤ گے. اگر تم نے بس جو ترکیب بایزید نے کی تھی تم بھی کرو, تم بھی بایزید ہو جاؤ گے. اور وہ ترکیب کیا ہے, اس کا نام ہے ہمت. ہمت سے کام لو اور ہمت سے کام لے کے گناہ سے بچ جاؤ, بس اتنا ہی تو کرنا ہے. الذین آمنوا وکانوا یتقون, بس یہی شرط ہے اللہ کے ولی کے لیے, بس یہی دو چیزیں. ایک تو وہ ایمان لائے, یعنی عقائد اس کے بالکل صحیح ہوں, یا آج کل کی طرح سے نہیں کہ چہرے کا پردہ نہیں ہے, انا للہ و انا الیہ راجعون, تمہارے تو عقائد خراب ہو گئے. جو چیز 1500 سال سے حرام چلی آ رہی ہو کیسے حلال ہو جائے گی؟ تصاویر حرام ہے, حرام نہیں. تو عقائد کو خراب نہ کرو. میرا تعلق حضرت ڈاکٹر عبداللہ عارفی رحمۃ اللہ علیہ سے ایسا تھا بس کہ ایک چیز بس ہر بار وہ پکڑے رہتی تھی ان کی. وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ دیکھو گناہ کرو لیکن گناہ کو حلال نہ سمجھ, گناہ کو حلال نہ سمجھ, گناہ کو گناہ ہی سمجھتے رہنا, یہی گر ہے. گناہ کو جہاں ایچ پیچ کی, بعض لوگ تو یہ تک کرتے ہیں کہ غصے کا علاج کرا رہے ہیں, یعنی اب یہ صوفی ہیں, یہ سالک ہیں, یہ مرید ہیں اور ایچ پیچ کرتے ہیں. بس یہ لکھ دیتے ہیں کہ میری غصے کی ایسی عادت ہے, ایسا جب ہوتا ہے تو مجھ کو غصہ آتا ہے, اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے. جب تک تعویل کرتے رہو گے, جب تک تم اپنے غصے کو صحیح سمجھتے رہو گے, ارے تمہاری اصلاح تو کیا ہوگی, تمہارے ایمان کے لالے پڑے رہیں گے. غصہ حرام ہے, اس میں کوئی تعویل نہیں چل سکتی. تمہاری تعویلوں سے کیا غصہ حلال ہو جائے گا؟ تم اپنے ہی غصے کو حلال کر رہے ہو. غصہ تو حرام ہے, گناہ کبیرہ ہے. یعنی غصے کے اوپر امر, غصے کے اقتضا پر یہ حرام ہے, قیامت تک حرام رہے گا. کسی تعویل سے اگر تم تعویل کرو گے اور یہ کہو گے نہیں غصہ کسی تعویل سے جائز ہے, غصے کے اقتضا پہ عمل, یعنی کسی کی تربیت کے اقتضا پہ عمل یا کسی اللہ کے حکم پہ عمل, یہ تو جائز ہے, لیکن غصے کے وجہ سے عمل یہ حرام ہے. تو آپ یہیں تعویلیں کرتے پھر رہے ہیں, یہیں عقائد خراب ہو رہے ہیں. بھائی مانو پہلے کہ ہاں غصہ حرام ہے, چاہے عورتیں ہوں یا مرد, پہلے مان لو کہ غصہ حرام ہے, یہ ایک مرض ہے, ایک بیماری ہے, اس کا ہمیں علاج کرانا ہے. اور علاج اتنا آسان ہے لیکن کر کے نہیں دیتے. علاج بتا دیا گیا, کبھی نہیں لکھتے کہ مجھ کو فلاں موقع پہ غصہ آیا تو غصہ آتے ہی ہم نے کیا کیا. حالانکہ بتا دیا گیا کہ غصہ آتے ہی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ورد شروع کرو, مانا کو سوچ کر ہٹ جاؤ وہاں سے. اور بھی چیزیں ہیں, کھڑے ہوئے تو بیٹھ جاؤ, بیٹھے ہوئے تو لیٹ جاؤ, سب چیزیں حدیث شریف میں آئی ہوئی. وضو کر لو, کتاب پڑھنے لگ جاؤ, کچھ بھی کرو, لیکن غصے کے اوپر عمل نہ ہونے پائے. تو ہے لیکن بس یہ کہہ دیں گے کہ صاحب یوں غصہ کچھ دن, ہاں آپ غصہ آنا بہت کم ہو گیا, اس سے کیا ہوا؟ وہ جب آئے گا ساری کسر نکال دے گا. غصہ آنا کم ہونے تو کوئی معیار نہیں. سوال ہے کہ غصہ آیا تو تم نے اس کو ضبط کیا اور اس وقت اس پر عمل کیا جو علاج ہے اس کا, اس کی مشق ہوئی یا نہیں کہ جیسے ہی غصہ آئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا یا جو بھی شیخ نے علاج بتایا ہے, اس کی مشق کی, اتنی مشق کی کہ گھٹی میں پڑ گئی. جب غصہ آتی یہ ہوتا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور سارا کام چھوڑ دیتے ہیں. تو اب ہوا علاج, علاج ہوا اس مشق میں رسوخ سے. تو اتنی بات سمجھ میں نہیں آتی. وجہ یہ ہے کہ آخرت مقصود نہیں. ہمارے حضرت مولانا عبید اللہ صاحب بار 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 ومن اراد الاخرت, ابھی شرط تو لگی ہوئی ہے, تم نے آخرت کا ارادہ کیا ہے؟ آخرت کا ارادہ کر لو, اس سڑی ہوئی دنیا کا ارادہ چھوڑ دو, دیکھو ٹھیک ہو جائے گا. اچھے اچھے لوگ, پڑھے لکھے لوگ اپنے غصے کے علاج کے لیے ایک مناسب خط جس میں اپنے غصے کا ایک واقعہ درج ہو کہ یہ بات ہوئی اس پر میں نے یوں غصہ کیا, یہ بولا, یہ کیا, اور یا اعوذ باللہ پڑھا اور علاج پہ عمل کیا. نہیں, ندارت. وہ سمجھتے ہیں غصہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گا, کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوگا. یہ غصہ جو رہ جائے گا موت کے وقت تمہارا ایمان نہ لے جائے, شیطان پورا حربہ لگا دے گا. شیطان کسی کو نہیں چھوڑتا, عین موت کے وقت آ جائے گا اور تم غصہ پر ہو, تمہیں غصہ دلائے گا اور غصہ دلا کے تمہارے ایمان کو ختم کرا دے گا. اس کی پوری کوشش ہوگی. وہ کیسے چھوڑتا ہے؟ نہیں چھوڑتا, وہ تو تمہارے ایمان کے اوپر ڈاکہ ڈالنے کو ہر وقت تیار ہے, اور موت کے وقت اس کا سارا زور ہوتا ہے اور غصے کا علاج نہیں. اس لیے میں کہتا ہوں غصہ ایک منحوس گناہ ہے, پورے گھر میں نحوست پھیلاتا ہے, اور اس کے بعد موت کے وقت ایمان کو لے جانے والا. کیا وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تغضب لا تغضب لا تغضب, اور جنتیوں کی جہاں صفت بیان کی گئی ہے کلام پاک میں, وہاں کاظمین الغیظ, غصے کو پینے والے. یعنی فرمایا کہ غصہ آتا نہ ہو, غصہ تو آئے گا, اسی حساب سے کہ غصہ تو عمر بھر آتا رہے گا, لیکن تم کاظمین الغیظ بنو, اس کو پی جاؤ, ظاہر نہ کرو, اس کی مشق کرو, مشق کرو, مشق کرو کسی اللہ والے کے نگرانی میں, پھر پتہ چلتا ہے. تو فرماتے ہیں حکیم الامت رحمت اللہ علیہ کہ وہ تدبیر کیا ہے جس سے تم بھی بایزید بن جاؤ, وہ بس ہمت ہے. ہمت سے کام لو, عوامر کو بجا لاؤ, اور جن چیزوں کو اللہ تعالی نے منع کیا ہے ان سے بچو, بس تم بھی بایزید بن جاؤ. اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. بس دو ہی شرطیں ہیں اور کہیں کچھ اور نہیں. ایک ایمان لے آؤ اور ایک تقوی اختیار کرو, ہمت کر کے. اگر کوئی کہے کہ ہمیں تمام رات جاگنے کی تو ہمت نہیں, یہ تو مشکل کام ہے, سو اس کا شرط لازم ہونا ہی غلط بات ہے. رات بھر جاگنے کو کون کہتا ہے؟ خربوزے اور تربوز چھوڑنے کو کون کہتا ہے, یعنی لذت کی چیزوں کو؟ اناج غلہ چھوڑ دینے کو بزرگی کس نے کہا؟ اس کو بزرگی نہیں کہتے. بزرگی کے معنی ہے خدا کے اوامر کا امتثال کرنا, یعنی اللہ کے حکموں کو بجا لانا, اور جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے ان کو چھوڑ دینا. کھانا پینا چھوڑنے کو کون کہتا ہے؟ خوب کھاؤ پیو. بایزید کو نوافل پڑھنے کی ہمت تھی, ان کے قوا تھے, وہ زیادہ مجاہدہ کر سکتے تھے, اس لیے انہوں نے کیے. اور ہم کو صرف فرائض و واجبات اور سنن ادا کرنے کی ہمت ہے, کیونکہ ہمارے قوا کمزور ہیں, تو ہمارے لیے یہی کافی ہے. دیکھ کون کہہ رہا ہے, اولیاء کے سردار, تزکیہ نفس کے امام, حکیم الامت مولانا شرف علی تھانی رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ ہیں. اگر کوئی کہے کہ صاحب ہم کو تو سب فرائض کی بھی قدرت نہیں, فجر کی نماز ہی قضا ہو جاتی ہے مثلاً, نیند سے مغلوب ہو جاتے ہیں, تو وہ غلط کہتا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا ہے کہ تم کو قدرت ہے, تم خدا کی بات کو غلط کہتے ہو. رہا یہ کہ حق تعالیٰ نے کہاں یہ کہا ہے کہ تم کو فجر کی نماز کی قدرت ہے؟ سنیے, ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, اللہ تعالیٰ نے تمہیں مکلف ہی نہیں کیا اس چیز کا جس کی تم میں وسعت نہ ہو, اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں فرض نماز کا حکم کیا ہے, تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ تم کہو کہ قدرت نہیں ہے. معلوم ہوا کہ جملہ عوامر شرعیہ داخل قدرت بشریاں, جتنے بھی اللہ نے حکم دیے ہیں اور جتنی چیزوں سے بھی منع کیا ہے, سب کی انسان کو قدرت حاصل ہے. اور قدرت ہی نہیں, آسانی کے ساتھ, کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الدین یسر, دین آسان ہے. اگر کسی نے کہا دین مشکل ہے, ڈر ہے کہ کافر نہ ہو جائے, ڈر ہے کہ کافر نہ ہو جائے, کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے خلاف یا اللہ تعالیٰ کی آیات کے خلاف کہتا ہے. اور چونکہ فجر کی نماز یا عشاء کی نماز بھی اللہ کے حکم سے ہے, تو قرآن سے معلوم ہوا کہ یہ سب داخل قدرت ہے. اور یہ شخص کہتا ہے کہ مجھے قدرت نہیں, وہ جھوٹا ہے. یا کسی نے کہا تھا کہ صبح کو تو آنکھ نہیں کھلتی, اور آنکھ کھلنا اختیار میں نہیں, اول تو ہم اس بزرگ کو نہیں مانتے, فرمایا کی ملومت ہے, ہم اس بزرگ کو نہیں مانتے, کیونکہ تجربہ ہے کہ اگر اس شخص کو جو کہ یہ کہتا ہے کہ صبح کو آنکھ نہیں کھلتی, اگر ریل گاڑی پر جانا ہو اور ریل کا ٹائم صبح کا ہو, تو کیسا جلدی سے 4 بجے اٹھ کر اسٹیشن وقت پہ پہنچتا ہے. اور ہمارا بھی آپ کا تجربہ ہے, آفس کا ٹائم ہو تو کیسا اٹھ جاتے. اگر سویرے اٹھنا اختیار اور قدرت میں نہیں تھا, تو آج کیسے اٹھ بیٹھے؟ تو قدرت ثابت ہو گئی.
معلوم ہوتا ہے کہ وہ بات دل کو لگی ہوئی تھی اس لیے آنکھ کھل گئی. چنانچہ تجربہ ہے کہ جس چیز کی ایک لو لگ جاتی ہے 2 بجے رات کو بھی اٹھتے ہیں. چنانچہ کتنی بار تھا فلاں کام کرنا ہے, ہر 1 گھنٹے کے اوپر آنکھ کھل کے گھڑی دیکھ رہے ہیں, لو کس چیز کی لگی ہے. ومن اراد الاخرہ وسعى لها سعیہا, لو تو لگے, دھن تو ہو, آخرت کی دھن ہے, اللہ کی دھن ہے. اصل تو جڑ ہمارے حضرت اپنے مولانا عبید اللہ صاحب رحم اللہ نے بالکل دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا. پہلی ملاقات, ومن اراد الاخرت وسعى لها سعیہا, میں کہتا ہوں ومن اراد الاخرت کافی ہے, کافی ہے, اس ارادے سے سب ہو جائے گا. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ کوشش ہی نہیں جو ناکام ہو, کوشش تو وہی ہے. ومن اراد الاخرت, ارے تم نے اگر آخرت کا ارادہ کیا تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کا ارادہ کر چکے ہوں گے, پھر وہی سب کام تم سے کرائیں گے. تم دل میں تو ارادہ کرو کہ یا اللہ میں تو آخرت کو چاہتا ہوں, میں تو آپ کو چاہتا ہوں. یہ تمہارا دل ہے, اس دل کا جائزہ لو کس چیز کا ارادہ کیے ہوئے ہیں. پھر دیکھیے آسانی سنیے, الدین و یسرن, اور نماز چونکہ ہمارے دل کو لگی ہوئی نہیں اس لیے ہماری آنکھ نہیں کھلتی. کتنے ہیں صوفی بنے ہوئے ہیں, بعض حضرات خلفاء میں سے ہیں, اور نماز قضا ہو جاتی. اگر لو لگ جاتی, وہ دھن ہو جاتی, دل کو لگ جاتی, تو یہ ممکن نہیں کہ صبح ہو اور آنکھ نہ کھلے. لیکن میں آپ کو ایک اور بتاؤں آسان طریقہ, کسی کی نماز صبح کی قضا ہوتی تو یقیناً اللہ کی محبت کی کمی کی وجہ سے, اور اللہ کی محبت کی وہ کمی جو مضمون ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی محبت اگر ہوگی تو وہ نام ہے اس عقیدے کا کہ اللہ تعالیٰ کے احکام قابل ترجیح ہیں, ان کو ترجیح ہے, ان کو ترجیح ہے میرے نفس کے اوپر, میری زندگی کے اوپر, میری ہر چیز. جب یہ چیز بیٹھ جائے گی دل میں, آپ کسی بھی روز رات کو یہ صرف سوچ کے سو جائیے کہ اللہ کے احکام کو ترجیح دیتا ہوں, بس یہی محبت ہے. دیکھیے آپ کو صبح کا آنکھ, اگر اذان کی آواز آ گئی تو ضرور کھل جائے گی, آنکھ کھل جائے گی, کچھ دھن تو پیدا ہو. بس آخر میں فرماتے ہیں حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کہ اگر دل کو لگ جائے, دھن ہو جائے, تب تو ممکن ہی نہیں کہ صبح ہو اور آنکھ نہ کھلے. مگر خیر, ہم نے آپ کے اس عذر کو بھی مانا, مگر کیا یہ بھی قدرت سے خارج ہے کہ سورج نکلنے کے بعد ہی فوراً پڑھ لو قضا ہی صحیح؟ تو پھر صبح کی نماز وسعت سے کہاں خارج ہوئی؟ یہ ہے الدین و یسرن. بہرحال اپنی وسعت کے موافق کرتے رہو, جو تم سے بن پڑے کرو. یہ کون کہتا ہے کہ تم وسعت سے زیادہ کرو؟ بلکہ شیوخ محققین کی اس بارے میں وصیت ہے کہ طالب کو اس کی ہمت سے زیادہ بتلانا ہی نہ چاہیے. یہ کیسے؟ حکیم الامت کیوں تھے؟ لوگوں کی نماز قضا ہوتی فجر کی. اچھا چلو بھائی, جیسی اٹھو فوری وضو کرو, اور اگر سورج طلوع ہو چکا ہے تو پڑھ لو قضا, پڑھ لو, توبہ کر لو, معافی مانگ لو اللہ سے, ہو گئی نماز. جہاں بڑے بڑے حضرات عابدین جنت میں جائیں گے, وہاں تائبین بھی تو جائیں گے. ہمارے حضرت فرماتے تھے, حضرت ڈاکٹر عبد الحی عافی رحمۃ اللہ, بھائی جہاں عابدین بہت سارے جنت میں جا رہے ہوں گے, وہاں تائبین بھی جا رہے ہوں گے, ان کے بھی آنے میں تو بشارت ہے. تو عابد نہ بن سکے تم تو تائب بن جاؤ, توبہ کرو اٹھتے ہی, یا اللہ مجھ سے نماز قضا ہو گئی, معاف کر دیجیے, کچھ نفس کو سزا دے دو تاکہ وہ تمہاری ندامت اور تمہاری توبہ ڈاکومینٹڈ ہو جائے کہ ہاں اس نے 2 رکعت نماز جرمانے کے طور پر پڑھ لی, ناشتہ نہیں کیا, تو اللہ تعالیٰ کے ہاں صدق ثابت ہو جائے کہ ہاں تم سچے تھے توبہ میں. کمزوروں کو جب طلب ہو اور قوت نہ ہو تو ان کی قوت سے زیادہ کام لینا ظلم ہے. کیا اللہ تعالیٰ ظلم کریں گے ہمارے اوپر؟ نہ. غرض, اس طریق میں ہر شخص کو اس کی طاقت کے موافق کام دیا جاتا ہے. تو اب اگر یہ طریق اختیار کرو گے تو تم بایزید سے بھی افضل ہو سکتے ہو. بایزیدی تک نہیں فرمایا, فرمایا تم بایزید سے بھی افضل ہو جاؤ. کیوں؟ کی نظر ادھر تھی. الَا اِنَّا اَوْلِيَا اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ. ادھر تھی نظر, ادھر تھی نظر. اس وجہ سے بایزید کیوں مشہور ہے؟ اللہ کے ولی کی حیثیت, اور کوئی بات نہیں, اللہ کے ولی تھے. بعض مسلمان قوم کی مجموعی حالت کو دیکھ کر اسلام کو بے وقت سمجھنے لگے. ہمارے وطن کا ایک قصہ ہے کہ ایک انگریز میرے پاس مسلمان ہونے کو آیا, وہ کسی عہدے پر تھا. آپ کو مسلمان ہونے کا جوش اٹھا تو نوکری چھوڑ کر وہ مسلمان ہونے کو آئے. آج کل لوگوں میں یہ بھی ایک دستور ہو گیا ہے کہ ذرا سی بات پر نوکری چھوڑ دیتے ہیں. خدا جانے نوکری ان کو کیا کہتی ہے، کیا نوکری اللہ اللہ کرنے سے منع کرتی ہے؟ خیر یہ تو ایک کم سمجھ کا واقعہ تھا، اب ایک سمجھدار کا قصہ بیان کرتا ہوں کہ ایک مولوی صاحب کانپور کے ایک مدرسے میں تھے، پڑھتے بھی تھے، اور ایک رئیس زادے کے جو اس مدرسے میں پڑھتا تھا استاد تنخواہ دار تھے، انہوں نے ایک دفعہ ایک خواب میں دیکھا کہ حشر برپا ہے، حساب کتاب ہو رہا ہے، اور اس خواب میں ان کو اپنی بری حالت معلوم ہوئی، وہ خواب سے بہت پریشان ہوئے اور مجھ سے کہنے لگے کہ اگر آپ کہیں تو نوکری چھوڑ دوں۔ خدا جانے اس کو خواب کی برائی سے کیا تعلق تھا، نہ معلوم نوکری چھوڑنے میں کیا رکھا، اس سے کیا مل جاتا ہے، لوگ نوکری چھوڑنے کو اور متعلقین سے بے پرواہ ہو جانے کو بڑی بزرگی سمجھتے ہیں۔ یہ تعلیم دی جا رہی ہے آج کل اسلام کے نام پہ۔ بعض لوگوں کے نزدیک اناج نہ کھانا بڑی بزرگی ہے، چنانچہ بعض دکاندار پیر ایسے دیکھے گئے ہیں جن کی یہ کرامت مشہور ہے کہ وہ اناج نہیں کھاتے۔ افسوس، ان لوگوں نے حلال کو چھوڑ کر حرام کو اختیار کیا، کیونکہ انہوں نے اناج کھانا جو کہ حلال تھا اس لیے چھوڑا تاکہ شہرت حاصل ہو، اور شہرت کی طلب حرام ہے۔ غرض آج کل جہاں بزرگی کا جوش اٹھا، یا بیوی کو چھوڑا یا نوکری چھوڑ دی، میاں اطاعت وہ چیز ہے کہ سلطنت کے ساتھ بھی ہو سکتی، اطاعت وہ چیز ہے، وہ جو تعلق مع اللہ ہے جس کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون۔ اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے سلطنت کو چھوڑا بھی ہے تو وہ غلبہ حال اور جوش میں چھوڑا ہے۔ دیکھیے غلبہ حال میں چھوڑا ہے، ابراہیم ابن ادھم رحمت اللہ علیہ نے سلطنت غلبہ حال میں چھوڑی، وہ شریعت پہ عمل نہیں تھا۔ دیکھیے ہم اکیم نے ہر چیز کی بات صاف کر دی، فرمایا کہ جو جوش کی حالت کسی کی حجت نہیں ہوتی، بلکہ ہوش کی حالت حجت ہوتی ہے۔ پھر جوش میں بھی انہی کو ترک علائق کی اجازت تھی، کیونکہ ان کا حال ایسا تھا، تم کو اجازت نہیں کہ تم تعلقات کو چھوڑ دو، تمہارے لیے ملازمت چھوڑنا جائز نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ قوی القلب تھے، سلطنت کو چھوڑ کر وہ پچھتائے نہیں۔ تم ان کی کیا ریس کرتے ہو، آج نوکری چھوڑو کل کو پچھتانے لگو گے کہ ہائے اب کیسے گزر ہوگی، ہم نے کیا بے وقوفی کی۔ اور حضرت ابراہیم ابن ادھم رحمت اللہ علیہ جب سلطنت چھوڑ کر نکلے تو ان کی یہ حالت تھی کہ لنگ کئی زیرو لنگ کئی بالا، ایک چادر اوپر ایک چادر نیچے، بس یہ تھا سارا سرمایہ، اتنے بادشاہ اور سب چھوڑ کے ایک لنگی، ایک چادر نیچے ایک چادر اوپر، اور چل پڑے۔ یہی امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی جب ان کو ہوا، چل پڑے، ایک کمبل اٹھائی اور چل دی، سب کچھ چھوڑ۔ لیکن حال کیا تھا، حال یہ تھا کہ ایک کنویں میں وضو کرنے کے لیے ڈول ڈالا راستے میں، اس کو جو کھینچا تو بڑا وزنی معلوم ہوا، جب نکالا تو دیکھا کہ دراہم سے بھرا ہوا ہے، اس کو الٹ دیا، اور پھر جو ڈول ڈالا تو سونا بھرا ہوا آیا، اس کو بھی الٹ کر پھر کھینچا تو جواہر سے لبریز تھا۔ رونے لگے اور اللہ تعالیٰ کے حضور میں عرض کیا کہ آپ میرا امتحان لیتے ہیں، امتحان کے لائق میں نہیں، لیکن میرے قلب میں اگر ان کی قدر ہوتی تو میں سلطنتی کو کیوں چھوڑتا، میرا امتحان نہ لیجئے، اپنی رحمت کے صدقے مجھے پانی دے دیجئے، مجھے وضو کرنا ہے، نماز کا وقت تنگ ہوا جاتا ہے۔ دیکھیے ان کا دل کیسا قوی تھا۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آج کل بنا لیا ہے کہ بس مستحبات کر لو، یہ کر لو، وہ کر لو، اور لوگوں کو بیکار چیزوں میں الجھا دینا، چلا کھینچ لو، گھر سے نکل جاؤ۔ ایک اور واعظ میں فرماتے ہیں، اس کے بارے میں نے ریاض میں بھی عرض کیا تھا، اس واعظ میں سے فرماتے ہیں حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کہ آج کل عام طور پر مستحبات میں فرض سے زیادہ فضیلت سمجھتے ہیں۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ مستحبات نہ چھوٹے، چاہے گناہ ہوتا ہے، چاہے حقوق پامال ہوتا ہے، بیوی بچوں کے حقوق ادا نہیں کر رہے ہیں، ماں باپ کے حقوق ادا نہیں کر رہے ہیں، لیکن مستحب ان کا نہ چھوٹے۔ کوئی شخص، مثال دیتا ہوں، آپ اتنی بار ایسا ہوتا ہے کہ نماز پڑھنے گیا، اب گاڑی میں گھر والوں کو بیٹھا دیا، جماعت لے لی، چلیے جماعت کے بعد اب جو معمولات ہیں اس میں صرف سنت اور تین رکعت وتر سب نفل چھوڑ دیے، اور بہت مختصر نماز ہے، گاڑی میں بیٹھا ہوا شخص انتظار کر رہا ہے، آپ ہی نفلیں پڑھ رہے ہیں، وہ گناہ نہیں ہوگا کیا؟ کسی کو انتظار کرانا بلا وجہ اپنی مستحبات اور نفلوں سے، کیا یہ گناہ نہیں ہے؟ لیکن یہ نظر کس کی جاتی ہے؟ نظر ہمارے بزرگوں کی جاتی ہے۔ فرماتے ہیں حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ، آج کل لوگ عام طور پر مستحب کو فرض سے زیادہ فضیلت کی چیز سمجھتے ہیں، چنانچہ نوافل اور مستحبات کا جو پابند ہو اس کی بہت تعریف کی جاتی ہے. گو وہ فرائض کو اچھی طرح بھی نہ ادا کرتا ہو, اور جو شخص محض فرائض و واجبات پر اکتفا کرتا ہو مگر ان کو اچھی طرح ادا کرتا ہو. دیکھیے احسن عملا کہیں نہیں فرمایا گیا کہ ومن اکثر عملا, صرف ایک چیز کی کثرت قرآن میں ہے, ذکر. اور اللہ کی یاد وہ چیز ہے جو قلب سے ہوتی ہے, اس میں کرنا کیا پڑتا ہے, کرنے کو کچھ نہیں کہا. لیکن اور کسی عمل کے بارے میں یوں نہیں کہا گیا اکثر عملا احسن عملا. کلام پاک نے تین آیات آپ کو پڑھ کے سنائی ابھی, تین آیات سورہ کہف میں, سورہ ہود میں اور سورۃ الملک. تو آپ پڑھتے ہیں شروع کی آیت, دوسری آیت لیبلوکم ایکم احسن عملا, یہ فرما رہے ہیں. تو اس شخص کی جو نوافل اور مستحبات کا پابند ہو اس کی بہت تعریف کر جاتی ہے, گو وہ فرائض کو اچھی طرح بھی نہ ادا کرتا ہو, اور جو شخص محض فرائض و واجبات پر اکتفا کرتا ہو مگر ان کو اچھی طرح ادا کرتا ہو اس کی زیادہ قدر نہیں کی جاتی, نہ بہت تعریف ہوتی ہے. یوں سمجھتے ہیں کہ ارے یہ کرتا ہی کیا ہے, مگر حقیقت اس کے خلاف ہے. حقیقت یہ حکیم الامت فرما رہے ہیں, ان کے بڑا عالم کوئی نہیں ملے گا, ان کے بڑا کوئی اللہ والا نہیں ملے گا. اور ڈرنے والے کبھی منہ سے غلط بات جو نکال دیں, جبکہ اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف اتنا تھا, دین کو منتقل کر رہے ہیں, دین کو منتقل کرنے کے بارے میں بہت احتیاط. اسی لیے کہتے ہیں ہر شخص کا یہ کام ہی نہیں دین کو منتقل کرنا, تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک کو یہ ہے کہ وہی آتی ہے لیکن اگر آپ نے اس میں ذرا گڑبڑ کی اس کو پہنچانے میں تو ہم آپ کی شہرت کاٹ دیں گے. کلام پاک کی آیت ہے, یہ ایسی چیز ہے دین, دین اتنی احتیاط کی چیز ہے. یہ اللہ سے ڈرنے والوں نے جو دین منتقل کیا, ڈرتے ڈرتے منتقل کیا, ذرا بھی اونچ نیچ نہیں ہونے دی. وہی دین جو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے چلا آ رہا ہے وہ سیدھا سیدھا جا کے پہنچایا ہے, آسان چیز نہیں تھی. یہ حکیم الامت ہے, وہ فرما رہے ہیں حقیقت یہ ہے کہ فرض کی فضیلت مستحبات و نوافل سے بڑی ہوئی ہے. میں تو فرض کو اچھی طرح کر دوں, ایکم احسن عملا, اور ثواب بھی اسی میں زیادہ ہے. اس سے بڑھ کر اس کی کیا فضیلت ہوگی کہ وہ ضروری ہے اور مستحب ضروری نہیں. نامحرم آ جائے, آنکھ کو نیچی کر لینا سینکڑوں سال کی نوافل سے بہتر, کیونکہ یہ فرض ہے اور وہ نفل ہے ساری نوافل. اچھی طرح سمجھ لیں, یہ بات حکیم الامت ہی سمجھا سکتے ہیں. فرما رہے اس سے بڑھ کر اس کی کیا فضیلت ہوگی کہ فرض ضروری ہے اور مستحب ضروری نہیں. تو فرض کا تو وہ درجہ ہے جو غذا کا ہوتا ہے, اور نوافل و مستحبات کا درجہ چٹنی کا ہے. اور ظاہر ہے کہ غذا کو چٹنی سے زیادہ فضیلت ہے, محض چٹنی بدون غذا کے بالکل بیکار ہے, اور غذا بدون چٹنی کے پھر بھی کام دے گی. اس مسئلے کو اب سنیے, اس مسئلے کو حدیث شریف میں صاف بیان کیا, وہ حدیث شریف ہے بخاری شریف کی حدیث, وہ شروع یوں ہوتی ہے, میں ترجمہ بتا دیتا ہوں کہ جس نے میرے ولی سے عداوت کی تو اس کو میری طرف سے اعلان جنگ ہے. اللہ تعالیٰ یہ ہے اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم, ارے اللہ تعالیٰ سے کوئی اس کو آنکھ اٹھا کے دیکھے ان سے عداوت کرے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو اعلان جنگ ہے. اور پھر فرماتے ہیں اسی حدیث شریف میں, حدیث قدسی ہے, کہ اور میرے کسی بندے نے میرے فرائض سے زیادہ محبوب شے سے میرا قرب حاصل نہیں کیا, یعنی فرض سے زیادہ کوئی اور چیز ایسی نہیں محبوب ہے اللہ تعالیٰ کو کہ جس سے اللہ کا قرب حاصل ہو. حدیث شریف ہے, حدیث قدسی ہے. دیکھو, اور اس کو میں نہیں کہہ رہا ہوں, حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ اس کو دلیل بنا کے بتا رہے ہیں, اس حدیث شریف کو دلیل بنا کے بتا رہے ہیں. اور پھر فرماتے ہیں فقہا نے بھی اس کو طے کر دیا, یہی کہا, اور صوفیہ نے بھی اس کی تشریح کی کہ بنسبت نوافل کے فرائض سے قرب زیادہ ہوتا ہے. اس سے ہماری غلطی معلوم, یہی میں شروع میں آیت میں نے پڑھی. تو اللہ تعالیٰ یہ دیکھیں گے کہ تم میں عمل اچھا کون کرتا ہے, یہ نہیں دیکھیں گے کہ تم میں عمل زیادہ. تم جو اللہ تعالیٰ نے جن فرائض و واجبات کی ہمیں توفیق دے دی ہے انہی کو بہترین طریقے سے کرو. اور دیکھو دو دن تو کر کے دیکھو, وضو کرتے ہو اس لیے وہ آپ کو اللہم انی اسلک تمام الوضو فرمایا, فرض ہے وضو, اس کا تمام مانگتے, اس کا کمال. وہ تمام الصلاح, دونوں چیزیں مانگیں گے کہ نہیں مانگیں گے. اس سے ہماری یہ غلطی معلوم ہو گئی کہ آج کل ان لوگوں کی زیادہ قدر ہے جو مستحبات میں مشغول ہوں گو وہ فرائض میں کوتاہی کرتے ہوں. اور تعجب یہ ہے کہ فرض ادا کرنے والا اپنے کو کچھ نہیں، اپنے کو بھی کچھ نہیں سمجھتا، یہ خیال کرتا ہے کہ میں کرتا ہی کیا ہوں، صرف فرض ہی واجب ہے، فرض واجب ہی کر لیتا ہوں، تو اس کو خود کبھی عجب نہیں ہوگا، کبر نہیں ہوگا کہ میں تو کچھ کرتا ہی نہیں ہوں. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بھی بعض کا یہی حال تھا، اکثر کا یہی حال تھا. صبح قصب معاش کے لیے چلے جاتے تھے، رات کو تھکے ہوئے آتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری ہوئی تو ہو گئی، جا کے سو گئے. ایسا قصہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ایک شخص کو وہ آ رہے تھے، فرمایا جنتی ہے، دوسرے روز بھی فرمایا جنتی ہے، تیسرے روز بھی فرمایا جنتی ہے. ایک اور صحابی نے جا کے تحقیق کی، ان کے گھر میں جا کے رہ کر آپ کو تو میں نے کوئی عمل ہی کرتے نہیں دیکھا، آپ تو آتے ہیں اور سو جاتے ہیں. کہ ہاں میرے پاس یہی ہے جو تم نے دیکھا، صبح سے شام تک اپنی قصبے معاش میں مشغول، لیکن فرمایا میرے دل میں کسی کے خلاف کوئی چیز نہیں. دل صاف کیا ہے؟ وہ بھی تو فرائض و واجبات میں سے ہے، دل کا صاف رکھنا. ہمارے دل میں تو بھرا ہوا ہے، ہر شخص کو جس کو دیکھو، بھلے صوفی نماز بھی پڑھتے ہیں، اور ہر شخص ایک دوسرے پہ غرا رہا ہے. سب سے زیادہ حیرت انگیز کہ شوہر بیوی پہ غرا ہے اور بیوی شوہر پہ غرا ہے. ارے یہ دونوں تو بالکل ہفتہ میں فرمائیے تمہارا لباس ہیں، ایسے ہیں جیسے لباس، یہ تو ایسے ہیں جو ہماری آیات میں سے ہیں تاکہ تم ان میں سکون حاصل کرو. یہ تو وہ تھے، وہ ان پہ غر 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 غر، وہ ان پہ غر غر غر. جس گھر میں دیکھو، جس شادی شدہ شخص کو دیکھو، اس کا یہ حال ہے. الا ماشاء اللہ، جو اللہ والے وہ خوش ہیں، وہ خوش ہیں، وہ گھر کو جنت بنائے ہوئے، کیونکہ وہ اپنے عیبوں پہ نظر رکھتے ہیں. شوہر بیوی کے عیبوں پہ نظر رکھے تو عیب جو گناہ گار گناہ ہے، اور بیوی شوہر کے عیبوں پہ نظر رکھے. دونوں طرف سے ہے آگ برابر لگی ہوئی دونوں طرف سے آگ برابر لگی ہوئی ہوتی، کاش عقل آ جائے ہم. لیکن جو شخص یہ کہتا ہے کہ میں کرتا ہی کیا ہوں، میں تو صرف فرائض ادا کرتا ہوں، اس میں ایک دوسری خرابی ہے، اس میں در پردہ فرائض کا ہی استخفاف ہے. یعنی وہ شخص کو ایسا نہیں کہنا چاہیے کہ فرض تو سب سے افضل چیز تھی، وہ اس کو مل گئی ہے، تو اب کس بات پہ وہ یہ کہہ رہا کہ مجھے صرف آپ کو کہا جائے کہ بھائی میں کیا کروں، میرے پاس تو سونے کا انبار ہے، اس کے پاس مٹی کے بھی کچھ چیزیں ہیں. ہائے ہائے میرے پاس تو مٹی کی چیز نہیں، میں تو بس سونا لیے بیٹھا ہوں. تو کیا پاگل ہے، تیرے پاس تو اصل چیز ہے. فرمایا کہ اس میں استخفاف ہے فرائض کا، دیکھا آپ نے، اس میں استخفاف ہے فرائض کا. یتی حکیم الامت، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس نعمت پر شکر ادا کرنے کی توفیق اس کی ختم ہو جاتی ہے. اب شکر کیسے کرے گا، وہ تو ہائے ہائے کرنے لگ گیا. ارے شکر کرو، تمہیں فرائض و واجبات کی توفیق ہو گئی، اور یہی طریقہ ہے اللہ تک پہنچنے کا. اس سے زیادہ قرب اور کسی چیز سے حاصل نہیں ہو سکتا، لیکن شرط وہی ہے جو آیت میں، ابھی سورۃ الملک کی آیت میں، ایوکم احسن عملا، کہ تُس کو اچھی طرح سے کرو. اللہم انی اسلک تمام الوضو و تمام الصلاح، یوں کرو. اور جو شخص مستحب میں مشغول ہو، گو فرائض ولایتی طریقے سے ادا کرتا ہو، لوگ اس کے معتقد بھی ہیں اور وہ خود بھی اپنا معتقد ہو جاتا ہے، اور سمجھتا ہے کہ میں تو رات کو جاگتا ہوں، گو فرائض میں بھاگتا ہوں. فرمایا فرائض میں بھاگنا یہ ہے کہ بس اٹھک بیٹھک کر کے کر لیتا ہے، خشوع نہیں ہے، کچھ ہوش ہی نہیں ہے، دماغ کہیں اور چل رہا ہے، ارکان کو ٹھیک سے ادا نہیں کرتا. اس غلطی کا اثر یہ ہے کہ لوگوں کو نعمت اسلام کی قدر بھی زیادہ نہیں. کوئی شخص دولت اسلام سے مشرف ہو اور دیگر فرائض و واجبات میں کوتاہی کرتا ہو، تو وہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس کیا ہے، کچھ نہیں، حالانکہ اس کے پاس ایک بڑی دولت ہے، یعنی اسلام. اسلام تو سب سے بڑی دولت ہے، اس میں بھی شکر کرنا چاہیے. وہ دوسرے فرائض میں کوتاہی کرنے سے اس کو گناہ تو ہوگا، لیکن پھر بھی اس کے پاس ایسی دولت ہے کہ اگر اس کو صحیح سلامت وہ اپنے ساتھ لے گیا تو انشاءاللہ نجات ہو جائے گی. اس طرح سے ایمان کے ساتھ، اسلام کے ساتھ، اگر کوئی فرائض و واجبات کو ساتھ، اب کس سیاست کا سوال، اب کس چیز کا سوال، غلط سمجھا ہے، یہ بہت پرانی بات ہے. حضرت ڈاکٹر عبدالواحد صاحب رحمۃ اللہ علیہ 30-35 سال بعد شروع میں آیا تھا میں، تو حرم شریف جانے کی کوشش تو ہوتی تھی لیکن کبھی نہیں جا سکے. تو ایک صاحب نے مجھے کہا کہ آپ کے پاس تو گاڑی ہے، اور گاڑی ہوتے ہوئے مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے آپ صبح کی نماز اگر حرم شریف نہ پڑھیں تو یہ تو بہت غلط بات ہے. میں نے حضرت ڈاکٹر عبدالواحد صاحب کو کہا کہ حضرت یہ کہہ رہے تھے فلاں صاحب، کہ انہوں نے کہا کہ بھائی حرم شریف میں نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے، زیادہ سے زیادہ ہوگا تو مستحب کے درجے میں ہوگا، تو مستحب کو چھوڑنے سے کوئی گناہ نہیں ہوتا. لیکن ان کی نظر صحیح تھی. فرائض و واجبات، فرائض و واجبات کو ٹھیک کرو اور حرام سے بچو. غصہ حرام ہے، غیبت حرام ہے، ان کا علاج کراؤ. بے علاج کے بغیر نہیں جاتا ہے. نہ غیبت جائے گی نہ غصہ جائے گا, بس اتنا کافی ہے. اصل مقصود یہ ہے کہ ہم جو فرائض و واجبات کرتے ہیں اللہ نے توفیق دی ہے اس پہ شکر کریں اور اس کو بہترین طریقے سے ادا کریں, انہی میں احسان کا درجہ حاصل ہو جائے گا. اور وہی نہیں, نماز اور روزے اور عبادات بھی منحصر نہیں ہے, جتنے بھی ہم کام کرتے ہیں ان سب میں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم ان کو اس طریقے سے کریں کہ اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں, جیسے اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کمال سے خوش ہوتے ہیں, کمال کی کوشش سے خوش ہوتے ہیں. اسی لیے ایک درجہ ہے, وہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں ہے, آخر میں بالکل ہے, صدق. صدق اسی کو کہتے ہیں کہ جو کرے انسان اس کو کمال کے درجے تک پہنچائے, اس کو صدق فرمایا. اور صدق پہ بہت سی شکلیں ہیں, صدق قولی بھی ہے, صدق فعلی بھی ہے, ارادے کا بھی صدق ہے, ہر ایک میں صدق ہو. اور اسی میں یہ بھی ہے کہ اب نماز پڑھنے کھڑا ہوا تو اب ویسی نماز پڑھے جیسی پڑھنی چاہیے, صدق صدق میں شامل. یہ ایسا ہے جیسے کوئی ڈاکٹر ہو لیکن اندر سے جاہل ہو, کچھ آتا نہیں, تو یہ ساتھ صدق نہیں ہے, صدق کے خلاف ہے. اپنے کو ڈاکٹر کہتا ہے اور کچھ فن آتا نہیں, یہ اپنے کو انجینئر کہتا ہے اس کا فن نہیں آتا. اسی طرح سے یہ شخص اپنے کو نمازی کہلواتا ہے لیکن اندر سے کھوکھلا ہے, نماز کو اس طریقے سے نہیں پڑھتا جیسے پڑھنی چاہیے. تو زیادہ کی ہمیں وہ ضرورت نہیں. وہ میں نے اسی لیے یہ آیا کلام پاک میں تین جگہ, وہ سورۃ الکہف میں, انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا. اور پھر سورۃ الملک میں ہے, الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایہم احسن عملا. اور سورۃ الہود, سورۃ ہود میں ہے, وہو الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام وکان عرشہ علی الماء لیبلوکم ایہم احسن عملا. یہ عرض کر رہا تھا چونکہ میں نے اپنے ہی خود اپنے حال کے مطابق اس کو پایا, اس لیے عرض کر دیا کہ دیکھیے زیادہ کی فکر مت کریں, اعمال کو بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے. جو اعمال کر رہے ہیں اس کو ڈھنگ سے کریں, اچھی طریقے سے کریں, کمال کے درجے تک پہنچائیں. اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو محبوب کوئی طریقہ اور نہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے.